پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے۔ مقامی عہدیداروں کے مطابق بدھ کو کلفٹن میں سی ویو کے مقام پر لوگ اس وقت سمندر میں ڈوب گئے جب وہ ساحل سمندر پر نہا رہے تھے۔ امدادی کارکنوں نے اب تک 21 لاشیں سمندر سے نکال لی ہیں، جبکہ اطلاعات کے مطابق 3 لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ پاکستان بحریہ کے ہیلی کاپٹروں کی مدد سے لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش اور امداد کا کام جاری ہے۔ بھارت نے کے مغرب میں بدھ کو ایک گاؤں پر مٹی کے تودے گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے، جبکہ 100 سے زائد افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ حکام کے مطابق بھارت کی ریاست مہاراشٹر کے شہر پونا کے قریب ایک گاؤں میں 40 گھر مٹی کے تودے تلے دب گئے۔ خراب موسم کے باعث امدادی کارکنوں کو ملبے میں پھنسے افراد تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ آفات سے نمٹنے کے ادارے کے مطابق 42 امدادی کارکنوں پر مشتمل 7 ٹیمیں علاقے میں کام میں مصروف ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بھارت کے وزیر خزانہ ارون جیٹلی اور وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقات کی ہے۔ جان کیری وزیر تجارت پیمی پریٹسکر کے ہمراہ بھارت کے دورے پر نئی دہلی میں ہیں، جہاں وہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کیری بھارت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ عالمی تجارتی اصلاحات کی مخالفت ختم کرے جو دنیا کی معیشت کو متحرک کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ عالمی ادارے تجارت کی طرف سے ان اصلاحات کو نافذ کرنے کے لیے حتمی تاریخ جمعرات کو ختم ہو رہی ہے۔ بھارت یہ کہہ چکا ہے کہ وہ تجارتی اصلاحات کی اس وقت تک حمایت نہیں کرے گا جب تک اسے کسانوں سے زیادہ قیمت پر غلے خرید کر اس کو ذخیرہ کرنے کے بعد مارکیٹ میں رعایتی قیمت پر غریبوں کو فروخت کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ عالمی تجارتی تنظیم کے معاہدے کے مطابق ذخیرہ کیا گیا غلہ صرف بازاری نرخوں پر ہی فروخت کیا جا سکتا ہے۔ حماس کی تمام سرنگوں کو تباہ کیا جائے گا، یہ بیان دیا ہے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے جمعرات کے روز۔ انہوں نے یہ بات جمعرات کو تل ابیب میں کابینہ کے اجلاس سے قبل کہی۔ اسرائیل کی فوج کے عہدیدار نے بدھ کو کہا تھا کہ حماس کی طرف سے حملے کے لیے استعمال ہونے والی تمام سرنگوں کی تباہی کے مقصد کے حصول سے کچھ ہی دن دور ہیں۔ اس سے قبل غزہ کی پٹی میں جاری کارروائی کے لیے اسرائیلی فوج نے مزید 16,000 ریزرو فوجی اہلکاروں کو بلا لیا ہے، جس کے بعد ریزرو فورس کی کل تعداد 86,000 ہو گئی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی نے اسرائیلی فوج کے ترجمان کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ لڑائی میں مصروف اہلکاروں کو کچھ آرام دیا جا سکے۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے اس سے پہلے فلسطین کے علاقے غزہ کے ایک بازار پر بمباری کی، جس میں کم از کم 17 فلسطینی ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی حکام کے مطابق فضائی حملہ شجاعیہ کے علاقے میں ایک سبزی منڈی پر کیا گیا، جس کے بعد اسرائیلی توپ خانے نے علاقے پر شدید بمباری کی۔ ملائیشیا ایئر لائن کے حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے بارے میں تفتیش کے لیے بین الاقوامی معائنہ کاروں کی ایک ٹیم پہلی مرتبہ مشرقی یوکرین میں جائے حادثہ پر پہنچی ہے۔ پچھلے کئی روز سے علیحدگی پسندوں کے کنٹرول والے اس علاقے میں لڑائی کے باعث یہ ٹیم کئی بار کی کوششوں کے باوجود اس جگہ پر نہیں پہنچ پائی تھی۔ یورپ میں سیکیورٹی اور تعاون کی تنظیم نے جمعرات کے روز اس پیش رفت کا اعلان کیا۔ سیرالیون کے صدر ارنسٹ پائی کروما نے ملک میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا ہے، جہاں ایبولا وائرس کی بدترین وبا پھوٹ پڑی ہے۔ قوم سے خطاب میں مسٹر کروما نے کہا کہ حکومت ان علاقوں کو قرنطینہ کے ذریعے علیحدہ کر رہی ہے جہاں اس مرض کے اثرات پائے گئے ہیں۔ انسانی حقوق گروپ اور امریکہ چین پر زور دے رہے ہیں کہ وہ معروف یغور عالم نیلہام توختی کو رہا کرے، جن پر ریاست میں پھوٹ ڈالنے کا الزام ہے۔ استغاثہ نے بدھ کے روز باقاعدہ طور پر 44 سالہ نیلہام توختی پر فرد جرم عائد کی، جو اقلیتی یغور مسلمانوں پر چین کے ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان دی نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان دی نیوز پروگرام پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے اس بیان سے شروع کریں گے کہ ملک سے لوٹی ہوئی اور سوئس بینکوں میں رکھی دولت کو وطن لوٹایا جائے گا. آگے چل کر ہم کراچی کے سمندر میں ڈوبنے کے واقعات, بھارت پاکستان ایل او سی پر فائرنگ کا تبادلہ, امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری کا دورہ بھارت اور آخر میں غزہ کی صورتحال پر بات کریں گے. اور آپ لوگ جو یہ پروگرام سن رہے ہیں ان پانچ موضوعات پر کچھ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789 0800-77789. اس پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ معاشیات کے ماہر اور سرکاری مشیر ڈاکٹر کیسر بنگولی لائن پر ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر مجید عزیز. آپ دونوں صاحبان سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے اس پہلے موضوع کے حوالے سے ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ سوئس بینکوں میں منتقل کیے گئے 200 ارب ڈالرز کی ملک میں واپسی کے لیے اگست کے مہینے میں سوئٹزرلینڈ کے عہدیداروں سے بات چیت کے عمل کا آغاز کیا جائے گا. اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اس ضمن میں سوئس حکام سے مذاکرات کے کئی مراحل ہوں گے اور اس رقم کی پاکستان واپسی میں 3 سے 4 سال لگ سکتے ہیں. پارلیمانی سیکرٹری برائے خزانہ رانا محمد افضل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ رقم بظاہر غیر قانونی طور پر ہی سوئس بینکوں میں منتقل کی گئی. رانا محمد افضل کا کہنا تھا کہ رقم کی وطن واپسی کے پہلے مرحلے میں پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوگا, جس کے تحت سوئس بینکوں میں موجود رقوم سے متعلق دونوں ملک ایک دوسرے کو معلومات فراہم کریں گے.
تو اب اس کی شروعات ہوں گی, اور کیونکہ سوئس گورنمنٹ نے اس قسم کے اگریمنٹس کچھ اور حکومتوں کے ساتھ بھی کیے ہیں, تو ان اگریمنٹس کو بٹوین انیشل میٹنگ اینڈ فائنلائزیشن آف اگریمنٹ کتنا ٹائم لگے گا یہ تو پہلی میٹنگ کے بعد پتہ چلے گا. لیکن جو اسحاق ڈار صاحب نے بات کی کہ پیسے پاکستان لانے میں ٹائم لگے گا, وہ ان کے اندازے میں زیادہ ہے, لیکن اب اس کی تفصیلات تو تبھی پتہ چلیں گی جب ہم نیگوشیشن پہ بیٹھیں گے.
رانا محمد افضل کا کہنا تھا کہ معلومات کے تبادلے کے معاہدے کے بعد ہی ایسے پاکستانیوں کی نشاندہی ہو سکے گی جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے رقوم سوئس بینکوں میں منتقل کی. انہوں نے بتایا کہ بعض سوئس حکام کے بیانات کے بعد پاکستان کو یہ معلوم ہوا کہ پاکستانیوں کے لگ بھگ 200 ارب ڈالر وہاں موجود ہیں.
کریڈٹ سوئس جو ان کی ایک بینک ہے, اس کے ون آف دی ڈائریکٹرز, انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ان کے ایک بینک میں کوئی 97 بلین ڈالرز جو ہیں ان کی اسیسمنٹ تھی. اس کے بعد ان کے سابقہ فورن منسٹر نے, اب ان کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں, انہوں نے بھی 2010 یا 11 میں سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ تقریباً 200 ارب ڈالر ہو سکتا ہے. تو یہ دو سورسز ہیں, جو کہ ایک تو کریڈٹ سوئس کے اپنے ڈائریکٹر ہیں اور دوسرے ان کی سوئس گورنمنٹ کے فورن منسٹر ہیں, جن کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں.
پارلیمانی سیکرٹری برائے خزانہ رانا محمد افضل کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد ہی اس رقم کی پاکستان میں منتقلی کے لیے سوئس حکام سے رابطے شروع کر دیے تھے. مسلم لیگ نون کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ معیشت کی بحالی اور اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے, اور اس سلسلے میں حکومت عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے اربوں ڈالر قرض کے حصول کے معاہدے کر چکی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ محصولات بڑھانے کے لیے مزید لوگوں کو ٹیکس کے دائرے میں لانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ معیشت کی بنیادوں کو مستحکم کیا جا سکے. اقتصادی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان سوئس بینکوں میں موجود رقوم میں سے کچھ رقم واپس لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ رقم نہ صرف ملک میں اقتصادی استحکام کا سبب بنے گی بلکہ ان لوگوں کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی جو غیر قانونی طریقے سے ملک سے رقوم منتقل کرتے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, تو سیاسیات معاشیات کے ماہر اور سرکاری مشیر ڈاکٹر کیسر بنگولی سے ابتدا کرتے ہیں. ڈاکٹر کیسر, آپ نے یہ رپورٹ سنی, لیکن اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. بنیادی طور پہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ یہ رقم جو ہے وہ کن لوگوں کی ہے جو سوئس اکاؤنٹس میں ہیں, کیا یہ سیاست دان ہیں, صنعت کار ہیں, بیشتر لوگ کون ہیں؟
یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, اور میرے خیال واضح طور پہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کون ہے. میں یقیناً سیاستدان ہوں گے, اس میں جرنیل بھی ہوں گے, بیوروکریٹس بھی ہوں گے, مذہبی لیڈرز بھی ہوں گے, چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں ان تمام لوگوں نے اپنے ہاتھ صاف کیے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ دو مسئلے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ سوئس حکام کے ساتھ میٹنگ ہوگی اور وہ رقم جو ہے وہ حوالے کر دیں گے حکومت کے, کیونکہ وہ رقم جو ہے وہ کسی نہ کسی کے اکاؤنٹ میں ہے, اور حکومت نے پاکستان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ غیر قانونی طور پہ وہاں لے جایا گیا ہے. اگر ہم تاریخ دیکھیں اس قسم کی, تو پاناما کے ایک ڈکٹیٹر تھے سوموزا, فلپینز کے ڈکٹیٹر تھے مارکوس, ایران کے شہنشاہ تھے, یہ تینوں کے حکومت میں سے ہٹنے کے بعد جو بعد میں حکومت آئی, انہوں نے کروڑوں ڈالر خرچ کیے ان کے خلاف کہ ان کی دولت جو پیسے سے غیر قانونی ہے وہ اپنے اپنے ملکوں میں واپس لایا جائے, اور ایک ڈالر بھی نہیں لا سکے. پاکستان نے بھی سوئس کورٹس میں کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں 1990s میں خاص طور پہ, اور 2000 کے بعد, لیکن ایک ڈالر بھی واپس نہیں آیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں ایسی خوش فہمی ہونی چاہیے کہ ابھی ہمیں 200 ارب ڈالر ملنے والے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ جو پاکستان نے سوئس کورٹس میں ماضی میں کیسز پرسیو کیے ہیں اس میں کتنا خرچ کیا تھا, یہ ہمیں بتایا جائے. اور اب جو یہ پرسیو کریں گے, ظاہر ہے وکیل ہائر کریں گے وہاں پر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہائر کریں گے سوئٹزرلینڈ میں, یہ سب فورن ایکسچینج میں اپنی معاوضہ لیں گے, تو کتنا خرچہ کریں گے اور کتنے فیصد امکانات ہے یہ اس خرچے سے زیادہ پیسے حاصل کرنے کے؟
اچھا جی, اس وقت ہم صنعت کار اور کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر مجید عزیز کو کی طرف آتے ہیں. مجید صاحب, یہ بتائیں, آپ بھی جانتے ہوں گے کہ سوئس بینکوں کے جو قواعد اور ضوابط ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں, اور جس کے نتیجے میں اب حکومتیں سوئس حکام سے بات کر رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس تبدیلی کی بنا پر اب پیسہ لوٹانا, پاکستان کو پیسہ لوٹانا زیادہ ممکن ہوگا؟
بالکل, میں کیسر بھائی کی بات میں تائید کرتا ہوں جو انہوں نے باتیں کی ہیں. قانون وہاں چینج ہوئے جو ہیں وہ اس لیے نہیں چینج ہو گئے کہ جو کھلا کھاتا ہوگا. آپ کو پہلی بار بتاؤں کہ ایک پرانا ان کا قانون ویسے بھی چل رہا ہے کہ اگر کسی حکومت نے, سمجھو کسی کا اکاؤنٹ ادھر ہے اور حکومت یہ ثابت کر دے کہ یہ منشیات کے پیسوں سے ہے, تو وہ تو اس وقت بھی سوئس حکومت نے اس کو بھی الاؤ کیا تھا کہ اس کی آپ اس اکاؤنٹ کو آپ دیکھ سکتے ہو, دیکھ سکتے کون کتنے پیسے اندر رکھا ہے. یہاں جو ایک بینک ہے جو پرائیویٹ بینک ہے, اور اگر کسی صنعت کار نے یا کسی بیوروکریٹ نے یا کسی فوجی نے یا سیاستدان نے بھی کیا ہے, تو وہ انٹل پروف پہلے سے حکومت کر دے کہ یہ واقعی کرپشن کا پیسہ ہے یا غلط پیسہ ہے, تب جا کے حکومت بات اور بنتی ہے. کیونکہ اب وہ زمانے بدل گئے, جب یہ قانون چینج ہو گیا تو بہت سے لوگوں نے سوئٹزرلینڈ سے پیسے نکال کے دوسرے آف شور اکاؤنٹس میں یا ایسی جگہ کر دیا جہاں اس قسم کے قانون ہے ہی نہیں, جہاں آپ کا پیسہ کافی حد تک محفوظ ہے. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 200 بلین ڈالر کا فگر صرف ہوائی فائرنگ ہے, یہ کوئی ٹھوس اماؤنٹ ہے ہی نہیں. اور 200 ارب ڈالر کو اگر آپ 100 روپے سے کریں گے تو بہت پیسے ہو جائیں گے. یہ اور یہ پرانی باتیں جو ہیں ان کو لائی جاری ہے, اور یہ زیادہ تر ایک سیاسی سٹنٹ ہے, یہ کوئی اس طریقے سے پیسے وصول نہیں ہو سکتے. جیسے آپ کو 3-4 ایگزامپلز کیسر بھائی نے دیے تھے, کچھ نہیں ہوا ہے. اور یہاں تک کہ ہمارے سیاستدانوں کے بھی نام کھلے عام آئے تھے, جو بڑے بڑے ہمارے لیڈران ہیں سیاسی پارٹی, ان کے بھی سوئٹزرلینڈ اکاؤنٹ کے نام آئے تھے, لیکن کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا.
جی جی, مجید صاحب آپ کی بات میں خاصا وزن ہے, خاص طور پہ آپ نے جب کہا آپ نے جب کہا کہ یہ سوئس اکاؤنٹ سے دیگر اکاؤنٹس میں لوگ اپنا پیسہ لے گئے ہیں. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے اس بیان پر کہ ملک کی لوٹائی ہوئی دولت واپس لائی جائے گی. ہمارے ساتھ معاشیات کے ماہر ڈاکٹر قیصر بنگولی ہیں اور کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر مجید عزیز ہیں. اس دوران بعض لوگوں نے ہمیں کال بھی کیا ہے. میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے, کوہاٹ سے خان اکبر آفریدی نے, اور دھانا والا سے شوکت علی انجم نے. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی کالرز بہت مختصر بولیں. مرید خان میاں والی سے.
السلام علیکم جناب, عید مبارک. میں داؤد خیال سے بات کر رہا ہوں. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تو پیشاب سے مچھلیاں پکڑنے والی بات ہے, یہ تو بڑے لوگوں کی گیم ہے, یہ ہمیں پاور بناتے ہیں. میں اتنا کہتا ہوں کہ یہ زری ٹیکس لگا کر دیکھ لیں, 10,000 acres کے مالک ہیں اور کروڑوں کی وہ صرف کھاد ڈالتے ہیں زمینوں میں, اور 1 rupee ٹیکس نہیں دیتے. زمین کا جو ہے نا وہ زری سلاب کرا کر دیکھیں, ایک ایک آدمی کے نام پر 14,000 acres زمین ہے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی 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 شکریہ. اور کوہاٹ سے کال کیا ہے خان اکبر آفریدی نے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرے خیال میں ابھی پاکستان زمین پہ نہیں رہا بلکہ ہم ابھی چاند میں رہ رہے ہیں. واہ واہ اسحاق ڈار صاحب کی باتیں کیا باتیں ہیں. یہ حکومت جب آئی ہے 10 crore rupees اندرونی قرضے انہوں نے لیے ہیں, اور 20,000 crore rupees قرضے کے بوجھ کے نیچے ہم دبی ہوئے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ نکلی تھی, بلکہ وارننگ نکلی تھی کہ بھائی اس میں اسحاق ڈار کا بھی نام تھا اور نواز شریف کا بھی نام تھا, کہ 63 لوگ فوراً اس میں عدالت میں حاضر ہو جائیں. اسحاق ڈار کا خود پیسہ باہر پڑا ہوا ہے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے دھانا والا سے شوکت علی انجم نے. جی
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
شوکت علی انجم ڈارا والا سے عرض کروں. میڈم اسحاق ڈار کا بیان تو بڑا مستحسن ہے, اور اس پر اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو بڑا اچھا ہے, لیکن یہ ان کے خود کے نام ہے, اس میں وہ کیسے نکالیں گے؟ اور اس کے بعد حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کا اکراس دی بارڈر آپریشن ہونا چاہیے, تب بات بنے گی, ورنہ بات نہیں بنے گی. ہم نے کتنے پیسے خرچ کیے کانے کیس پر اور دوسرے کیسوں پر, اس کا بنا کیا؟ اس کا کچھ بھی بنا, ملک کو قوم کا خرچہ ہو گیا اور ملک کو قوم کو ملا کچھ نہیں.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ڈاکٹر قیصر, آپ نے کہا یہ نظر آتا ہے کہ اسحاق ڈار کی طرف سے زبان خرچی ہے اور اس میں صداقت کم نظر آتی ہے, لیکن آپ بھی اس وقت مشیر ہیں اور بلوچستان حکومت کو ایڈوائز کرتے ہیں جہاں صنعتی ترقی کی کچھ امیدیں پیدا ہو رہی ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت معاشی ترقی کے لیے کچھ امید جاگی ہے؟ جی ڈاکٹر قیصر.
ہلو.
جی جی جی.
پاکستان میں ترقی کے تو بہت زیادہ مواقع ہیں, لیکن کچھ میکرو اکنامک پالیسی کو بدلنے کی ضرورت ہے. سیلز ٹیکس کا ریٹ بہت ہائی ہے صنعت کے اوپر, اور جو غیر صنعتی ذرائع ہیں پیسے کمانے پہ, اس پہ ٹیکس نہیں ہے. مگر میں اسٹاک مارکیٹ سے پیسے کما رہا ہوں, زمین خرید رہا ہوں, بیچ رہا ہوں, اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوں, تو خوب پیسے کماؤں گا, ٹیکس کوئی نہیں دوں گا. تو انڈسٹریز پہ بوجھ ہے سارا, 2/3 ٹیکس جو ہے پاکستان کا صرف انڈسٹری سے لیا جاتا ہے. انڈسٹری ایکسپورٹ دیتا ہے, انڈسٹری نوکریاں دیتا ہے. تو ہمیں یہ جب تک یہ بنیادی تبدیلی ہم نہیں کریں گے, تاکہ جو تاجر ہے, صنعتکار ہے, انویسٹر ہے, وہ بجائے اس کے کہ اسٹاک مارکیٹ اور زمینی کی سطح بازی میں پیسے لگائے, انڈسٹری میں لگا, یہ ایک بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے.
اچھا جی, اور مجید صاحب, ہم نے یہ سنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو باہر رہنے والے پاکستانی ہیں انہوں نے بہت بڑی تعداد میں پیسہ واپس بھیجا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فورن ریمیٹنس جو بڑھے ہیں اس سے ملک کو فائدہ ہوا ہے؟
دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑا, جتنے بھی پیسے آتے ہیں ہمیں تقریباً 14 ارب ڈالر تک آئے ہیں اس سال میں, فائنینشیل ایئر میں. اس کا مطلب کہ دو چیزیں, ایک تو لوگ تھوڑا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اکانومی میں کچھ انویسٹمنٹ کیسے کریں, یا جو مین جو ہوتا ہے جس کو میں کہتا ہوں کنزمپشن کے اوپر, کیونکہ جو پیسے باہر سے آتے ہیں تو ان کے جو فیملیز یا جن لوگوں کو بھیجتے ہیں وہ نیچرلی خرچہ کرتے ہیں, اس سے اکانومی میں بھی اثر پڑتا ہے اچھی طریقے سے. اور کچھ ایسا ہے کہ جو پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا کوئی صنعتوں میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, وہ زیادہ تر زمینوں میں کریں گے یا وہ میں نے کہا جو لوگ کنزمپشن کریں گے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ 14 ارب تک ہم پہنچ گئے, لیکن اس میں بھی گنجائش بہت ہے. اگر ہمارے یہاں ذرا اکانومی بہتر ہو جائے, ہماری لا اینڈ آرڈر صحیح ہو جائے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی اگر آ جائے تو یہ فگر 20 ارب ڈالر پہ لانا تو صحیح بات نہیں ہے. ہم 20 ارب ڈالر تک بھی آسانی سے 2016 تک لا سکتے ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا حکومت کو. تو اس سے بہتر ہے جو آپ پہلا سوال ہے کہ یہ جو سوئٹزرلینڈ اور یہ باتیں کر کے صرف دماغ لوگوں کا دماغ ڈسٹریکٹ کرنا ہے, آپ لوکل اس میں کوشش کریں کہ پالیسیز ایسی بنائیں, اس طرح جس طرح قیصر بھائی نے کہا صنعتوں کو وغیرہ کو آپ انکریجمنٹ کریں, تو ہم جو آج ریونیو پچھلے کئی سال سے ہمیشہ جو ٹارگیٹ سے کم ریونیو آتا ہے, جو 2400 کا 2200 آتا ہے, 2100 آتا ہے, 3000 ارب روپے کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ. اور اگر یہ زیادہ وقت برباد کریں گے دوسری چیزوں میں تو ہم اصل مقصد ہٹ جائیں گے.
جی جی,
باہر کا پیسہ نہ آنے کا ہے. اور اگر وہ ٹارگیٹ میں کریں گے تو اپنے حریف کو, اپنے جو مخالف جو پارٹیز ہیں ان کے خلاف 2-4-6 لوگوں کے خلاف یہ ایشو بنائیں گے, اور جیسے کیسے پڑھنے کا ہے کروڑوں روپے خرچ ہو جائیں گے ٹرپ مارنے میں.
اچھا جی, اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں, لیکن مجید صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم کراچی میں جو لوگ ڈوبے ہیں اس معاملے پہ بات کریں گے. لیکن اس موڑ پہ ہم معاشیات کے ماہر اور سرکاری مشیر ڈاکٹر قیصر بنگولی کو خدا حافظ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا. اور حمایت, اور اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ عید کے موقع پر کئی لوگ کراچی میں تیرتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گئے اور ان میں سے کئی اس وقت غائب ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے. اس وقت ہمارے ساتھ میٹ آفس کے کراچی میں ڈائریکٹر توصیف احمد ہیں اور پچھلے سیگمنٹ سے مجید عزیز ہیں جو کہ کراچی میں رہتے ہیں. توصیف صاحب, آپ کو خوش آمدید.
بہت شکریہ جی.
تو آپ ہی کو انٹرویو کیا تھا ہماری نمائندہ شائستہ جلیل نے. آئیے یہ رپورٹ سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں.
بدھ کی شام کراچی کی ساحلی پٹی سی ویو پر سیر و تفریح کی غرض سے جانے والے کئی افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں, جن کی ریسکیو کا عمل گزشتہ رات سے جاری ہے. مقامی عہدیداروں کے مطابق عید کے دوسرے روز بدھ کو کلفٹن میں سی ویو کے مقام پر لوگ اس وقت سمندر میں ڈوب گئے جب وہ ساحل سمندر پر نہا رہے تھے. بدھ کی شام سے جمعرات تک کیے جانے والے ریسکیو عمل کے دوران امدادی کارکنوں نے اب تک 21 لاشیں سمندر سے نکال لی ہیں. امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ پاکستان بحریہ کے ہیلی کاپٹروں کے برس سے لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش اور امداد کا کام جاری ہے. حکام کے مطابق سمندر میں ممکنہ طغیانے کے خطرے کے باعث لوگوں کو ساحل سمندر سے دور رہنے کی تنبیہ کی گئی تھی. سمندر کی تیز بونجوں کے حوالے سے محکمہ موسمیات کے چیف میٹرولوجسٹ توصیف عالم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ جولائی سے ستمبر کے مہینے تک سمندر کی لہروں میں تیزی آ جاتی ہے، جس کے باعث انتظامیہ کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کر کے سمندر پر نہانے پر پابندی عائد ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کراچی کے ساحل پر ڈوب کر ہلاک ہونے والے افراد کی لاشوں کو کراچی کی جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں سے بیشتر کی لاشوں کو شناخت کے بعد لواحقین کے حوالے کر دیا گیا. دوسری جانب لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ساحل سمندر میں اب بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے ساحل سمندر پر تفریح کے لیے آنے والے عوام کے لیے مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. شائستہ دلیل، وائس آف امریکہ، کراچی.
جی، تو توصیف صاحب، آپ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ جولائی سے ستمبر تک کے مہینے میں سمندر میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. ان تبدیلیوں کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ امریکہ میں تو ان کو رپ ٹائڈز کہا جاتا ہے. کیا یہ اسی قسم کی ہیں تبدیلیاں جو یہاں بھی آتی ہیں ان مہینوں میں؟
دیکھیے، عام طور سے یہ جو تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں، یہ سمر مانسون ہوتا ہے، جسے ہم ساؤتھ ویسٹ انڈین مانسون کہتے ہیں. تو اس زمانے میں جتنی بھی ہوائیں آتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ ساؤتھ ویسٹ سے انڈیا میں داخل ہوتی ہیں اور وہاں سے ہوتی ہوئی پھر پاکستان کے اندر بارش ہونے تک بڑھتی جاتی ہے. تو یہ جو مانسونی پیریڈ ہے، رائٹ فرام جولائی، اگست اینڈ سپتمبر جو ہے، یہ تمام مہینوں میں جو ہے سمندر رف ہو جاتا ہے اور سم ٹائم جو ہے یہ ویری رف بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے جو ٹائڈز ہیں وہ اپنی پوزیشن چینج کرتی ہیں اور ہائی ٹائڈ کی ہو جاتی ہے. اور یہ ایک نارمل فینومینا ہے ان مہینوں کی وجہ سے. تو اسی کا تذکرہ میں نے اس انٹرویو میں کیا تھا. اور اس دوران جو دفعہ 144 بھی انتظامیہ نافذ کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے نہانے پہ پابندی بھی لگا دی ہے. مگر اس دفعہ اتفاق کی بات ہے کہ اسی سیزن میں جو ہے عید آ گئی، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے سمندروں کے اوپر گئے، اور جس کی وجہ سے یہ المناک حادثہ پیش آیا.
جی جی جی. اور مجید صاحب، یقیناً آپ کی بھی نظر ہے میڈیا پہ، اور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ زیادہ تر جو مرنے والے ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے، اور کیا یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ صرف کلفٹن کے ساحل پہ ہوئے ہیں یا ہاکس بے، سینڈ سپٹ اور دیگر جگہوں پہ؟ جی
دیکھیں، دونوں میں میری بات بالکل آپ غور سے سنیں کہ جب سیکشن 140 لگا ہوا ہے، جب سب کو پتا ہے کہ یہ موسم صحیح نہیں ہے نہانے کا، اور ٹھیک میں یہ بات ماننے کو تیار ہوں کہ پانی کراچی کی جو ایمینٹی پلاٹ تھے اس میں سب پہ رشوتیں لے کے بلڈنگیں بن گئی ہیں، لوگ صرف دریا کنارے جاتے ہیں، لیکن جہاں ایک جلوس پہ یا ایک ریلی پہ 5,000 پولیس کو تعینات کیا جا سکتا ہے، 16,000 پولیس کو تعینات کیا جا سکتا ہے، 6,000-1,500 پولیس اگر سی ویو پہ اور ہاکس بے سینڈ اسپٹ پہ روک دیتے ہیں، جو مین روڈوں پہ روک دیتے ہیں، تو لوگوں کے بھائی آپ نہیں جا سکتے، آپ سوئمنگ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کو جانا بھی ہے تو پانی میں نہیں جائیں گے. میں ابھی تقریباً ایک گھنٹہ ہوا ہے میں صدر پاکستان کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے ان کو بھی یہ ذکر کیا کہ صدر پاکستان صاحب آپ یہ دیکھیں اس کا کچھ حل ہونا چاہیے. ہر سال ہم سنتے ہیں کہ کچھ ہوتے ہیں، لیکن اس سال تو حد ہو گئی کہ کہتے ہیں کہ 40 تقریباً لوگ اندر ڈوب گئے ہیں اور 21-25 لاشیں اب تک ملی ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ابھی مجھے رپورٹ ملی کہ جو لواحقین کو لاشیں دینے کے لیے بھی پولیس 1,500 روپے رشوت لے رہی ہے. مطلب یہ تو حد ہو گئی ہے ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن کی. کیا ایک لائف کاٹ نہیں ہوتا؟ کوئی رول قانون ہوتا نہیں ہے. وہ دریا ہوتی ہے لیکن جنگل کا قانون ہوتا ہے. آپ لوگوں کو روک سکتے ہیں، اور قصور عوام کا بھی ہے، پولیس سے لڑ رہتے ہیں. مجھے ابھی رپورٹ ملی تھی دوپہر کو کہ پولیس کے ساتھ آتا پائی تب ہو رہی تھی کہ بھائی ہم تو جائیں گے دریا کنارے. جب سیکشن 140 وہ لگا ہے، جب 4 آدمی کہیں بیٹھ نہیں سکتے، تو آپ جب قانون لگتا ہے تو پھر اس قانون نافذ کرنے والا کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ اس کو آپ محفوظ کریں اور لوگوں کو نہ جانے دیں. آپ 40 خاندان تباہ ہو گئے ایک اس شوق کے دوران. اور نہ صرف کراچی سے آتے ہیں بلکہ انٹیریئر سندھ سے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں اور اپنے رشتے داروں کے پاس لوگ لاہور سے فیصل آباد ملتان وہ بھی آتے ہیں اور سب کو دریا کنارے جانا ہوتا ہے اور یہ یہ کہاں جائیں ہماری کراچی کے لوگ یا باہر سے لوگ جائیں کہاں کوئی جگہ نہیں چھوڑی ان رشوت خوروں نے جس کو بیچ بیچ کے انہوں نے جھینگے بنا دی
مجید صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں ہم اسی حوالے سے توصیف صاحب اگر آپ اس کا ذرا سا ہمیں بتائیں کہ آپ ظاہر ماحول سے بھی واقف ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا جولائی کے مہینے میں سمندر کے اندر کی جو سینڈ ہے اس میں کھائی پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے جو لوگ تیرنا نہیں جانتے وہ اس میں گر کر ڈوب جاتے ہیں
ایگزیکٹ جو میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ کھائی کے اندر کس طرح دکھتے ہیں مگر میں ٹیکنیکلی آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جس وقت یہ ویو جاتی ہیں اور رف سیزن کے زمانے میں ہوتا ہے رف کافی ہوتی ہے تو بعض اوقات جو ہے ٹائز اتنی اونچی ہو جاتی ہے ویسے نارمل ہوتی رہتی ہے مگر چند ٹائز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ جو انسان کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے بعض اوقات وہ اپنا توازن اگر برقرار رکھ لیتا ہے یا اس کو تھوڑی بہت سوئمنگ آتی ہے تو وہ کچھ کر سکتا ہے مگر اس کا جو بیک پش جو ہوتی ہے جو پانی جو واپس جاتا ہے اس کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ مومنٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ واپس جو ہے نا دوسری جو ویوز ہوتی ہے وہ وہاں تک واپس ساحل تک نہیں پہنچ پاتا اور وہی ایک کریشل ٹائم ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی واقعی کوئی سوئمر ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تبدیل ہو کے باہر آ جاتا ہے ورنہ جو ہے وہ جو ہائی ٹائڈ ہوتی ہے اس کے نظر ہو جاتا ہے
بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے بہت شکریہ اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں ہمارے ساتھ تھے میٹ آفس کے کراچی کے ڈائریکٹر توصیف عالم اور کراچی کے رہواسی اور چیمبر آف کامرس کے سابق صدر مجید عزیز بہت شکریہ اور خدا حافظ اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں
آواز دوست یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس نئے سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں آپ کے خط آپ کے سوال آپ کی ای میلز یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں اور ان دی نیوز کے اگلے موضوع میں ہم پاکستان کی افواج کے ایک بیان پر بات کریں گے اور اس بیان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ بھارتی جو ٹروپس ہیں افواج ہیں انہوں نے گلگت بلتستان کی سرحد کے قریب فائرنگ کرنا شروع کر دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس قسم کا پہلا واقعہ ہے ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بھارت سے سیاسی تجزیہ کار سنتوش بھارتیہ ہیں اور ان قریب پاکستان سے بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت دفاعی تجزیہ کار جنرل جمشید ایاز بھی لائن پر ہیں تو بھارتی صاحب اور جمشید ایاز صاحب آپ دونوں کو خوش آمدید
جی بہت شکریہ آپ کا
تو اس سے پہلے کہ ہم آپ سے باقاعدہ کوئی سوال کریں آئیے اس حوالے سے ایک رپورٹ سنتے ہیں پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق
پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعرات کی صبح لائن آف کنٹرول پر استور کے علاقے میں بھارت کے سرحدی فوجیوں نے بلا اشتعال فائرنگ کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق استور کے گلتری سیکٹر میں پاکستانی اہلکاروں نے مؤثر جوابی کارروائی کی جس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ رک گیا اس سے قبل حالیہ ہفتوں میں کشمیر میں حد بندی لائن کے علاوہ ورکنگ باؤنڈری پر سیالکوٹ کے قریب پاکستانی اور بھارتی سرحدی فورسز کے اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے کئی واقعات ہو چکے ہیں جمعرات کو ہونے والے فائرنگ کے تبادلے میں دونوں طرف سے کسی طرح کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی بھارت کی طرف سے فائرنگ کے تازہ واقعے سے متعلق کوئی بیان تاحال سامنے نہیں آیا ہے پاکستانی اور بھارتی حکام ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی اور فائرنگ میں پہل کا الزام عائد کرتے رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول تقریباً 740 کلومیٹر طویل ہے۔ کشمیر کا علاقہ جنوبی ایشیا کی دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان روز اول ہی سے متنازع رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2003 میں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کا معاہدہ طے پایا تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں اکثر فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ اگرچہ پاکستانی وزیراعظم نواز شریف اور ان کے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے درمیان ملاقات کے علاوہ خطوط اور مثبت پیغامات کے تبادلے کے بعد دو طرفہ تعلقات میں بظاہر کچھ بہتری آئی ہے، لیکن اب بھی سرحدی کشیدگی کے ایسے واقعات خطے کے امن کے لیے خطرہ سمجھے جاتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے سیکرٹری خارجہ کے درمیان گزشتہ ہفتے ٹیلی فون پر رابطے میں اتفاق کیا گیا تھا کہ ان کے درمیان ملاقات 25 اگست کو اسلام آباد میں ہوگی۔ رواں سال مئی میں بھارتی وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری کے موقع پر وزیر اعظم نواز شریف اور نریندر مودی میں ہونے والی بات چیت میں دونوں ملکوں کے سیکرٹری خارجہ کے درمیان ملاقات پر اتفاق کیا گیا تھا۔ پاکستانی سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کہہ چکے ہیں کہ ان کی اپنی بھارتی ہم منصب سوجاتا سنگھ سے ہونے والی بات چیت میں دیگر معاملات کے علاوہ کشمیر میں سرحد پر ہونے والے فائرنگ کے واقعات بھی زیر بحث آئیں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، تو جنرل جمشید ایاز، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے، یہ فقط نورہ کشتی ہے یا پھر آپ کے خیال میں جو 25 اگست کو ملاقات ہوگی دونوں ملکوں کے بیچ، یہ اسے متاثر ہو سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک بات میں بتاؤں، یہ ایکچولی ان چیزوں سے کوئی چیز متاثر نہیں ہوتی، کوئی چیز میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ چاہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اور انڈیا میں دوستی ہو، ان کے انڈیا میں بھی ایسے لوگ ہیں اور پاکستان میں بھی میرے خیال میں ہوں گے۔ تو مگر ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، جو میجورٹی ہے پاکستانی اور میجورٹی ہے انڈینز، ان کو سوچنا چاہیے کہ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں فائرنگ کریں، نقصان ایک دوسرے کو بچائیں، کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ اب ہمارا زمانہ امن کا ہے۔ پوری دنیا میں ہم نے پیس انیشیٹو شروع کرنا چاہیے تاکہ پوری دنیا میں یہ چیز ہو۔ میں جب اوباما الیکشن اپنا لڑ رہے تھے پہلا والا، تو بڑی وہ بات کر رہے تھے چینج اور چینج اور چینج، اور میں خوش ہوتا تھا، میں کہتا تھا ضرور کوئی نیا آدمی آیا جو چینج کی بات کر رہا ہے۔ اور میں سمجھتا تھا ایز اے اینالسٹ کہ چینج از آلویز فار دا بیٹر، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ بعد میں جو امریکہ حالات کرائے گا اس میں ہر طرف پرابلم ہی پرابلم ہو۔ میرے خیال سے چینج آنا چاہیے، اور چینج آلویز فار دا بیٹر ہوتا ہے۔ تو پاکستان انڈیا میں بھی چینج آنا چاہیے، اور کیونکہ ایشین سینچری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم پیس میکر ایسے بنے کہ ہم ایک نمونہ پیش کریں، اور وہ نمونہ مڈل ایسٹ میں استعمال ہو، امریکہ کے لوگ بھی کریں، اور اسرائیل میں خاص طور پہ استعمال ہو، کیونکہ ہم سب لوگ، پوری دنیا پیس چاہتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں پروف کرے کہ پیس میں ہم لوگ رہ سکتے ہیں۔
جی جی، شکریہ جنرل جمشید۔ کیونکہ اسرائیل کا جو موضوع ہے وہ ہمارا پھر اگلا موضوع ہوگا، لیکن کیونکہ ہم پاکستان بھارت کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، تو بھارتیہ صاحب، آپ کچھ اس پر تبصرہ کریں کہ بی جے پی کی حکومت جب سے آئی ہے تو پاکستان میں لوگوں کو کچھ خدشات رہے ہیں کہ شاید بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے میں مشکلات پیش آئیں گی۔ اب یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے، آپ کے خیال میں یہ کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے؟
دیکھیں، جب الیکشن سے پہلے، انڈیا میں الیکشن سے پہلے آپ نے پروگرام کیا تھا، تب بھی میں نے بہت صاف کہا تھا کہ اس الیکشن سے فورن پالیسی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ فورن پالیسی وہی رہے گی جو پہلے سے چلتی چلی آئی ہے، مطلب دونوں ملکوں میں دوستی کی۔ اور یہ جو واقعہ جس کی بات آپ کر رہی ہیں، آپ ایک چیز سمجھیں، میں صحافی ہوں، انڈیا اور پاکستان دونوں جگہ میڈیا میں، جب جب پاکستان میں انڈیا کو لے کر کے تھوڑی خبریں تیزی سے چلیں، ان کی ٹی آر پی بڑھتی ہے، ان کو پیسے ملتے ہیں، لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، اور یہی انڈیا میں ہوتا ہے۔ جب کچھ ہلکی سی چیز ہو یا نہیں ہو، ہم جب پاکستان کے بارے میں یہاں پہ لکھتے ہیں تو لوگ، یا ٹی وی پہ دکھاتے ہیں، تو زیادہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اس لیے میں جنرل صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है इन छोटी मोटी गोलाबारी से। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, जनरल साहब है वहाँ, मेरे यहाँ आर्मी में बहुत दोस्त हैं जो मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के हैं, एक पुराने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी हमारे दोस्त हैं। हमने उनसे इन सारी चीजों के बारे में जब बातचीत की, उन्होंने हमें एक बड़ी मजेदार बात बताई। उन्होंने कहा कि जहां बॉर्डर पर आमने सामने फौजी हैं या हमारे यहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स है या आपके यहाँ के रेंजर्स हैं, इन लोगों के पास कोई भी इंटरटेनमेंट का वहां तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, न सिनेमा हॉल है, न बाजार है, न टीवी है, कुछ नहीं है। तो ये जो गोलीबारी होती है ये दोनों तरफ बेसिकली इंटरटेनमेंट होता है। जब बिल्कुल शांत हो गए तो उन्होंने चला दी, जब उधर शांति होगी तो उन्होंने तर कुछ चला दी और थोड़ी सी हलचल हुई, उसके बाद खत्म। आपस में उनके मेरा ख्याल है थोड़ा रब्ता भी होता होगा, पर इससे कुछ नहीं मानना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन इससे टेंस हो गए। या हम अब मैं आपको बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले लगातार इंडियन न्यूज़पेपर और टेलीविजन में खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान हमारे ऊपर फायर कर रहा है। जाहिर है पाकिस्तान के मीडिया में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ होगा, और जिस वाकये की आप आज बात कर रहे हैं इसका इंडिया में कहीं कोई जिक्र नहीं है। अच्छा। तो ये फौजों की आपस में कुछ लेन देन है, वो उनको होते रहने दीजिए। पीस प्रोसेस बिल्कुल अलग चीज है। हिंदुस्तान के ज्यादातर शहरी या बाशिंदे ये चाहते हैं पाकिस्तान के साथ दोस्ती हो, और आई एम श्योर जनरल साहब ने जैसे कहा, पाकिस्तान में भी मेजोरिटी उन लोगों की है जो इंडिया के साथ दोस्ती चाहते हैं। इसलिए इसका कोई 25 अगस्त की बातचीत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
अच्छा अच्छा, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें, इसलिए कि भारत से मुंसलिक एक और मौजू की तरफ आते हैं। बहुत मुख्तसर आप लोगों को बताऊं कि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा जॉन कैरी अभी भारत तशरीफ़ ले गए हैं और वहाँ तवानाई के शोबे के हवाले से कुछ बातचीत हो रही है भारतीय सरकार के साथ। इस सिलसिले में हम आपको एक मुख्तसर सी रिपोर्ट सुनाते हैं और उसके बाद बात करते हैं। ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं सुहेल अंजुम।
भारत के दौरे पर आए अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी और भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज की सरबराही में दोनों मुल्कों के माबैन जुमेरात के रोज 5वें दौर के भारत अमरीका स्ट्रेटजिक मुजाकरात हुए, जिनमें सलामती और तवानाई के शोबों में अहम और काबिले जिक्र इकदामात पर तबादला ख्याल किया गया। मुजाकरात के एजेंडे में सलामती से मुतल्लिक तशवीशात, इंसदाद दहशतगर्दी, तजारत और सरमायाकारी में इजाफा और तवानाई के शोबे में तआवुन जैसे कलीदी मौजूदात शामिल रहे। दोनों रहनुमाओं ने पहले 1 घंटे तक अकेले में बातचीत की, उसके बाद वफूद सतह के मुजाकरात का आगाज हुआ जिनमें तवानाई और तजारत समेत मुख्तलिफ वजारतों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। स्ट्रेटजिक मुजाकरात से कबल जॉन कैरी ने वजीर मालियात और दिफा अरुण जेटली से मुलाकात की। भारत में नई हुकूमत के क्याम के बाद दोनों मुल्कों के माबहन ये पहले आला सतही मुजाकरात हैं। जॉन कैरी ने अरुण जेटली के साथ होने वाली बातचीत को अच्छी बातचीत करार दिया। उन्होंने इंश्योरेंस, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी और आलमी तजारत तंजीम यानी WTO के इश्यूज पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल जॉन कैरी ने भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से जुमा के रोज मुलाकात करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि अमरीका अक्वामे मुत्तहदा की सलामती काउंसिल की रुकनियत के लिए भारत की दावेदारी की हिमायत करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वीजा न देने का फैसला दूसरी हुकूमत ने किया था, हम वजीर आजम मोदी का खैर मकदम करेंगे और यकीनी तौर पर उन्हें वीजा जारी करेंगे। याद रहे कि गुजरात फसादात की वजह से अमेरिका ने 2005 में मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था और ये पाबंदी भारत में आम इंतखाबात के नतायज आने तक बरकरार रही। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
जी, तो भारतीय साहब, यकीनन जॉन कैरी का भारत जाना भारत के लिए खुशाइन है। ये बताइए कि सबसे ज़्यादा आप लोग अमेरिका के साथ किस शोबे में तआवुन करने को देख रहे हैं?
देखिए, जॉन कैरी जो आए हैं ये दिखाने के लिए बातचीत अलग हो रही है। बेसिकली वो नरेंद्र मोदी के साथ रेपो बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना ह्यूमिलेट किया नरेंद्र मोदी को जब वो चीफ मिनिस्टर थे और अमेरिका में जाना चाहते थे या अमेरिकन इंडियंस उनको बुलाना चाहते थे, उसकी भरपाई करने के लिए आए। क्योंकि जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर बात हो रही है उनमें तो ऑलरेडी इंडिया और अमेरिका का रिश्ता है, न केवल रिसर्च में है बल्कि ट्रेड में भी है, सब कुछ है। अब आप बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे? इंडिया एक बड़ा बाजार है, अमेरिका FDI 100% ہر چیز میں لانے کی کوشش کرے گا, پر وہ بعد میں ہوگا, ابھی نہیں ہوگا. ابھی تو وہ نریندر مودی کو یہ سمجھانے آئے ہیں, جیسے سہیل انجم صاحب نے کہا کہ وہ پچھلی حکومت نے کہہ رہے تھے, پچھلی حکومت امریکی ایڈمنسٹریشن تو ایک ہے نا. دراصل جان کیری کا آنا میں آپ کو بتاؤں, یہ جو تھوڑے دنوں یہ سنوپ گیٹ کا جو مسئلہ انڈیا میں کھلا ہے کہ انہوں نے کچھ ویسٹرن کنٹریز میں اور انڈیا کے کچھ لوگوں کی انہوں نے جو اسپائنگ کی ہے, جس کو لے کے انڈیا میں بہت غصہ ہے, اور اس کو آج ہماری فورن منسٹر نے اٹھایا بھی جان کیری کے سامنے. دراصل اس کو لیپا پوتی کرنے کے لیے, اس کو تھوڑا سا سافٹ کرنے کے لیے جان کیری کا آنا ہوا ہے. جان کیری کا اس سے زیادہ کوئی مطلب نہیں ہے, کچھ نریندر مودی کو صاف کریں اور انڈین مائنڈ کو تھوڑا سا سافٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ سنوپ گیٹ کا مسئلہ ہے جس میں امریکہ نے سب کی جاسوسی کی جو وہاں کے کورٹ میں خلاصہ ہوا ہے, اس لیے اس سے بہت زیادہ نتیجے ابھی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. نریندر مودی وہاں چلے جائیں اور پاکستان سے ملیں گے, اس کے بعد امریکہ کیا بات چیت کرتا ہے اور اس کو لے کر کے نواز شریف صاحب کا اور نریندر مودی صاحب کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے.
جی جی, اور جنرل جمشید ایاز, آپ بھی اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ امریکہ بھارت کے ساتھ صرف اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے, اور نریندر مودی کو جس طرح سے جان کیری ملے ہیں تو اس سے صرف یہ نظر آتا ہے کہ اب امریکہ بی جے پی حکومت کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہے؟
جب بھی یہ وزٹ آتے ہیں اور بڑے آدمیوں کے وزٹ آتے ہیں, یہ ایسے نہیں ہوتے, اس کا خاص مقصد ہوتا ہے. جیسے انہوں نے فرمایا, جان کیری جو آئے ہیں کسی وجہ سے آئے ہیں, اور یہ جو وزٹ ہے نریندر مودی کا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں. میرے خیال سے یہ جان کیری ان کے ایسے بندے ہیں جو جہاں بھی جاتے ہیں اچھا چھاپ چھوڑتے ہیں, از اے گڈ مین, گریٹ مین, سو دیٹ از امپورٹنٹ. اب میں بات کروں, امریکہ کی بات ہو رہی ہے اور انڈیا کی بات ہو رہی ہے, میں ایک چیز کہتا ہوں جو میرے خیال میں بہت ضروری ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیے, جب یہ اوباما کی الیکشن ہو رہی تھی, انہوں نے پرومس کیا تھا کہ یہ چائنا کے ساتھ مل کے پرابلم سالو کرے کہ یہ ایشیا کا, ساؤتھ ایشیا کا, اور اس میں ساؤتھ ایشیا کے جو مین پرابلم ہے وہ انڈیا پاکستان ڈائیلاگز ہے, جس میں کشمیر سر فہرست ہے. میرے خیال سے اگر امریکہ اور چائنا یہ طے کر لیں بالکل کہ ہم نے یہ پرابلم سالو کرنا ہے, تو دو پرابلم جو ورلڈ کے ہیں پرابلم, ایک تو آف کورس اسرائیل ہے اور دوسرا انڈیا اور پاکستان کا پرابلم کشمیر کا, تو اس میں سے ایک بہت بڑا پرابلم سالو ہو جائے گا, اور پھر اسرائیل کے جیسے آپ کریں گے, آپ بات بات کریں گے تو اس کا بھی کریں, تو یہ جو بنیادی پرابلم ہے یہ سالو ہونا چاہیے. بٹ اس میں چائنا اور امریکہ کا بہت بہت اہم رول ہے.
جی, کیونکہ آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ ہیں, لہٰذا صرف ایک منٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی کے مشیر شاہد احمد خان لائن پر ہیں, اور شاہد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید.
بہت شکریہ.
تو کیونکہ جنرل جمشید ایاز کا یہ کہنا ہے کہ چائنا اور امریکہ کو انڈو پاک ڈائیلاگ میں کردار ادا کرنا چاہیے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟
بہت اچھا سوال ہے, بس اس سے میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں نفیسہ کہ فرسٹ آف آل یہ بی جے پی اس حکومت کے ٹیک اوور کرنے کے بعد یہ پہلا ہائی پروفائل ٹرپ ہے امریکہ کا, اور اب یہ جو آپ نے سوال مجھ سے کیا کہ امریکہ یا چائنا کو رول پلے کرنا چاہیے, امریکہ نے تو کئی مرتبہ ان لاسٹ صاحب ان انوالوڈ ان اٹ, سو آئی نو اباؤٹ اٹ, پچھلے دو تین سالوں میں کافی مرتبہ اس کی کوشش کی ہے, لیکن انڈیا اس سلسلے میں اگری نہیں ہوتا. یہ بیہائنڈ دا سینز میں آپ کو بات یہ بتا رہا ہوں کہ انڈیا کے لیے اگریبل نہیں ہے, پاکستان کے لیے بالکل 100% یہ اگریبل ہے کہ جو ہمارے ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ, پاکستان کے جو ایشوز ہیں, اس میں امریکہ اپنا رول پلے کرے ان کو ریزالو کرنے میں, اور فرسٹ اینڈ فار موسٹ از آف کورس کشمیر کا ایشو ہے, تو اس پہ کوئی نہ کوئی بات اگر انڈیا اس سلسلے میں ماننے کو تیار ہو
تو یہ چیزیں کین موو فارورڈ.
کیونکہ آپ نے انڈیا کا ذکر کیا تو ان کو سنے بغیر ہم اس سیگمنٹ کو نہیں ختم کر سکتے. ہمارے ساتھ سنتوش بھارتیہ ہیں, اور بھارتی صاحب اگر اس کے جواب میں آپ کچھ کہنا چاہیں.
بہت چھوٹی سی چیز, میں نہیں مانتا کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں کسی تیسرے کو کودنے کی اجازت انڈینز کو دینی چاہیے یا پاکستان کو دینی چاہیے. ان کے اپنے مسائل ہیں, اس میں چین کا بھی کوئی رول نہیں ہے, امریکہ کا بھی کوئی رول نہیں ہے. اس طرح سے دخل اندازی نہ ایکسیپٹیبل ہے اور نہ میرا خیال ہے یہ دونوں ملک بھی مانیں گے. کہ ہم کئی بار امریکہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ دخل اندازی کرے, امریکہ نے منع کر دیا, اور انڈیا اس کو کسی قیمت پر قبول نہیں کرے گا. ہاں, وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ جتنے مسئلے ٹیبل پر دونوں پرائم منسٹر کے بیچ میں, دونوں ملکوں کے سیکرٹریز کے بیچ میں جو بھی مسئلے ہیں آپسی بات چیت سے حل ہوں, بجائے اس کے کہ ہم کسی تیسرے کو بیچ میں جج بنا کر کے یا پنچ بنا کر کے بٹھا لیں. سو اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو انڈیا, آئی ایم اگری ود ہم, اور انڈیا اس کو مانے گا نہیں. ہاں, پر میری گزارش یہ ہے کہ ابھی جب پرائم منسٹر نریندر مودی اور پرائم منسٹر نواز شریف مل رہے ہیں, ان کے بیچ میں بات چیت ہوگی اور اس کے اچھے نتیجے سامنے آئیں گے, یہ میرا بالکل بھروسہ ہے اس پر.
اچھا ٹھیک ہے, اس موڑ پہ ہم آپ دو حضرات کو خدا حافظ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے نئی دہلی سے سیاسی تجزیہ کار سنتوش بھارتیہ اور پاکستان سے دفاعی تجزیہ کار جنرل جمشید ایاز. شاہد احمد خان ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ان دی نیوز میں ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ غزہ کی صورتحال گھمبیر ہے, جہاں اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی جاری ہے. اگر وقت ملا تو ہم آپ کو رپورٹ بھی سنائیں گے, لیکن کیونکہ شاہد احمد خان ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے مشیر ہیں, لہٰذا ان سے ابتدا کرتے ہیں. شاہد صاحب, یہ بتائیں کہ اسرائیل کا آج یہ بیان آیا ہے کہ وہ جب تک آرام نہیں کریں گے جب تک حماس کی سرنگیں تباہ نہیں ہوتی, آپ اس جھگڑے کو کس سمت جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟
نفیسہ, میں تو یہ کہوں گا, یہ آج کی دنیا میں, آج کے دور میں یہ ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا کرائسس ہے دنیا جو اس وقت مڈل ایسٹ میں ہے, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ کرائسس حل نہیں ہوگا دنیا میں سکون نہیں آ سکتا. ہمارے دوست سیکرٹری جان کیری نے اس سلسلے میں, اب ان کی ٹاپ ایجنڈا آئٹم یہ تھی کہ مڈل ایسٹ کے جو اس پروسیس کو کسی طرح شروع کرایا جائے, اس کو دوبارہ پٹری پر چڑھایا جائے اور اس کا کوئی حل نکالا جائے. جس سلسلے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جان کیری نے, سیکرٹری کیری نے ایک اپنا اسپیشل ٹیم بھی اس کے لیے اسٹیبلش کی, اور جان کیری نے ملٹیپل ٹائمس ریجن کا دورہ بھی کیا جس میں دونوں ملکوں پہ خاص طور پہ فوکس کیا. اس کے علاوہ باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز میں اور نارتھ افریقن کنٹریز میں بھی گئے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے. انفارچونیٹلی جو اسرائیل کی کوالیشن گورنمنٹ کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت زیادہ ایکسیپٹیبل آپ کہہ لیں کہ یا بہت زیادہ پلیزنٹ نہیں ہے. اور اس سلسلے میں اگر آپ اسرائیلی اخبار بھی پڑھیں اور بینس آف دی پرنٹ میڈیا میں دیکھا ہے کہ وہ بھی بی بی نتنیاہو کی پالیسی کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. آپ کو موسٹ ریسنٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ باسٹن میں ایم بی ٹی اے جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے انہوں نے الاؤ کر دیا ہے یہ جو کمرشل لگانے کا, یہ جو اٹراسٹی اس ریجن میں ہو رہی ہیں. اور اس میں انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ جو لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ فرام جیوش کمیونٹی, جیوش کمیونٹی سے یہاں باسٹن کی. اس میں بس یہ جو زائنزم کا جو سلسلہ ہے, ناٹ دی جیوش کمیونٹی ایٹ لارج وہ تو بڑے فیئر مائنڈیڈ لوگ ہیں, لیکن جو زائنزم ہے, جو زائنسٹ موومنٹ ہے, اس سلسلے میں آئی تھنک ان کی فلیکسیبلٹی کافی کم ہے. بظاہر ایسے لگتا ہے پریزیڈنٹ اوباما نے پرسنلی اس میں انٹروین کیا کئی مرتبہ, ناٹ اس مرتبہ تو یہ کرائسس بڑھتا جا رہا ہے, لیکن پریزیڈنٹ اوباما نے پہلے بھی کیا, بینجمن نیتنیاہو سے ملاقات بھی کوشش بھی کی, سیکرٹری کیری کا مشن ان لائف جو ہے اور اب بھی میرا خیال ہے, میں نہیں سمجھتا کہ تھوڑا ہو گیا ہو, وہ چاہتے ہیں کہ اس کا میجر رول ڈیولپ ہو اس مڈل ایسٹ کرائسس میں, جو کہ نہیں ہو رہا. یہ بہت ہی ایک سنجیدگی کے ساتھ پوری دنیا کو بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے. اور پھر نفیسہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ جیسے میں نے پہلے گفتگو آغاز میں آپ سے کہا کہ یہ ہیومن رائٹس کا کرائسس ہے. اب اس میں جب مسلمان اور اس قسم کی باتیں شروع ہوتی ہیں, مسلمان بھی آف کورس دے آر ہیومنز فرسٹ اینڈ دین مسلمز سیکنڈ, تو جو مسلمانوں کا جو سینٹر ہے جس کی طرف تمام دنیا کے 1 بلین سے زیادہ مسلمان اس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے ہیں, وہاں سے ابھی تک کوئی بیان نہیں آ رہا. تو اس کو جو پیکیجنگ ہے وہ میں بھی یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پیکیجنگ از ناٹ رائٹ.
جی جی نہیں, آپ یقیناً صحیح کہہ رہے ہیں کہ عرب ملکوں سے
بتاتے ہیں, جی جی, لیکن وہ مسلم سینٹر سے اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں آ رہا.
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, عرب دنیا سے کوئی بیان نہیں آیا, لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ کا کس حد تک ایک ہولڈ ہے اسرائیل پر. اور حالانکہ جان کیری کا جو امن منصوبہ ہے وہ تقریباً ناکام رہا اور لڑائی میں ابھی شدت آ گئی ہے, اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی توجہ یوکرین پہ ہے اور بہت کم توجہ نظر آتی ہے اس فلسطینی حماس مسئلے پر. اس کی کیا وجہ ہے
نفیسہ؟ اس وقت جو یو این ممبرز ہیں, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 193 کنٹریز دنیا کے جو ہے یونائٹیڈ نیشنز کے ممبر ہیں, اور اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہر روز تو نہیں میں کہوں گا, بٹ ایوری فیو ڈیز یہ ایک کرائسس, ایک کسی جگہ پہ نیا کرائسس شروع ہو جاتا ہے. آف کورس اٹینشن ہیز ٹو بی focused on one crisis at a time. اب جان کیری کی سب سے زیادہ کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو, لیکن ان کا جو اس ریجن کے جو لیڈرز ہیں ان کا کولڈ ایٹیٹیوڈ, اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ جان کیری کا ایک بیان بھی اس سلسلے میں آیا کہ اس نیگوشیشنز کے فیلئر کا ذمہ دار اسرائیل ہے, اور وہ بھی پبلش ہوا ایکچولی اسرائیل ٹائمز میں پبلش ہوا وہ. تو اب پھر تو اس کے بعد اور مسائل اتنے زیادہ کہ پھر آف کورس فوکس اس طرف چینج ہو جاتا ہے یوکرین کے مسئلے کی طرف, کیونکہ اس میں امید لگتی ہے کہ اس کا کوئی حل نکل آئے گا. اس میں کچھ لگتا ہے کہ جیسے یہ سارٹ آف اے ڈیڈ اینڈ ہے, آئی ہوپ اٹس ناٹ, آئی ہوپ شوڈ ناٹ بی پرسیوڈ دیٹ وے, لیکن یہ ہے کہ دنیا کے جو ملٹیپل مسائل ہیں ان کو پھر ڈیل کرنا, پھر وہ جو یونائٹیڈ اسٹیٹس کا ایز اے دی اونلی سپر پاور, ان کو دے ہیو ٹو کیپ چینجنگ دیئر فوکس.
اچھا, اس وقت اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے مشیر شاہد احمد خان, جو کہ اس وقت پاکستان میں ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس سے پہلے آپ نے سنا دفاعی تجزیہ کار جنرل جمشید ایاز کو, اور ان کے ساتھ تھے بھارت سے سیاسی تجزیہ کار سنتوش بھارتیہ, اور ان سے پہلے تھے میٹ آفس کراچی کے ڈائریکٹر توصیف عالم, اور ابتدا میں تھے ہمارے ساتھ معاشیات کے ماہر اور سرکاری مشیر ڈاکٹر کیسر بنگولی اور کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر مجید عزیز. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے کرٹس بائنم, پروڈیوسر ویٹو میر. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی